بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. تفسير جزء عمّة لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، ورهم بوجهه سورة الشرح كي التفسير كي آخر آيات بر. الله تعالى كإرشاده ورفعنا لك ذكرك. شبع بن رحمه الله فرماته رفع ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم لا أحد يشك فيه. الله تعالى كي بار بيه وسلم ك بلندية ذكر جوه اس پر کوئی شک نہیں کرتا. اولا پہلی بات یہ، لانه يرفع ذكره عند كل صلاه في اعلى مكان. ورفعنا لك ذكرك کی کئی صورتیں ہیں، کوئی شک بھی نہیں کرتا اس میں، ان میں سے چند کا ذکر شیخ صاحب فرماتے ہیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کے ذکر کی بلندی جو ہے ہر نماز کے ساتھ یہ جاتا ہے سب سے بلند جگہ پر. وذلك في الاذان. اچھا، سب سے بلند جگہ سے مراد اذان سے کیا تعلق ہے؟ آج کل تو یہ مائکروفون سپیکر سسٹم آئے ہیں، جب سسٹم نہیں ہوا کرتے تھے تو اذان کہاں دی جاتی تھی؟ اوپر چھت پہ. اور پھر جو منارات دیکھتے ہیں، اب یہ جو پلرز بنے، جو منارات بنے ہوئے جو ہیں، یہ کیوں بنے پتہ ہے؟ اس میں تک سیڑھیاں بھی ہیں نظر آتی ہیں آپ کو، یہ ڈیکوریشن نہیں ہے. یہ سیڑھی کہ اوپر جا کے، اب جتنا اوپر جاتے اتنی ہی آواز زیادہ پھیلتی ہے، تو اوپر جا کے یعنی جو بلند ترین جگہ وہاں پہ کھڑے ہو کے اذان دی جاتی ہے. تو ایک بلند ذکر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ دیکھیں، ہر نماز کے ساتھ اذان ہوتی ہے، اور ہر اذان میں کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ. ثانیا دوسرے نمبر پہ، یرفع ذکرہ فی کل صلاۃ فرضا فی التشہد. تشہد میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہوتا ہے ہر نماز میں. فإن التشہد مفروض، تشہد نماز کے ارکان میں سے فرض ہے. وفيه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ثالثا تيسرا نمبر پہ، يرفع ذكره عند كل عباده، ہر عبادت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا ہے، بلندی ذکر. وہ کیسے؟ فكل عباده مرفوع فيها ذكر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، وذلك لان كل عباده لابد فيها من شرطين اساسيين. ہر عبادت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی بلندی ہوتی ہے، اور اس طریقے سے کہ عبادت، ہر عبادت کی دو شرطیں ہیں، دو بنیادی شرطیں ہیں. ہما الاخلاص اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص توحید ہے، ومتابعۃ الرسول علیہ الصلاۃ والسلام، اور اتباع اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کرنی ہے. ومن المعلوم ان المتابع للرسول صلی اللہ علیہ وسلم سوف يستحضر عند العبادة أنه متبع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا من رفع ذكره. إخلاص لله تعالى كي ليه، هم نيت كر لله تعالى إخلاص، لكن جب هم اتباع کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اتباع کرتے ہوئے، تو اپنے دل دماغ میں کیا بٹھا دیتے ہیں، ہم کیسے نماز پڑھ رہے ہیں؟ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے. تو بلند ذکر ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. اور کروڑوں مسلمان نماز پڑھتے ہیں، اذان بھی دیتے ہیں، تشہد بھی پڑھتے ہیں. آپ صرف اذان اور نماز میں دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کا کس طریقے سے بلند ذکر فرمایا ہے. یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ اہل ایمان تو تعریف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن اہل کفر نے بھی تعریفیں کی، مجبور ہو گئے. یعنی جب کئی ایسے لوگ ہیں کافر ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر نظر پڑی اور دیکھا، اسلام کی توفیق تو ان کو نہیں ہوئی کیونکہ وہ بھی نہیں چاہتے، لیکن سچ بات زبان سے زبان پر آ ہی گئی. وہ کئی ایسے لوگ ہیں، مائیکل جی ہارٹ نے جو کتاب لکھی دنیا کے جو 100 عظیم لوگوں کا ذکر کیا ہو، اس بندہ کی نظر میں سب سے جو عظیم لوگ ہیں دنیا میں کون ہیں؟ اس نے کئی لوگوں کو دیکھا، جس میں بہت سارے یعنی دیندار لوگ، انبیاء سے اس نے شروع کیا، انبیاء کی سیرت جو ہے وہ سامنے رکھی، پھر جو دوسرے لوگ ہیں، یہاں تک کہ سائنسدانوں کو بھی اس نے اسٹڈی کیا ہے، دانشوروں کو اس نے دیکھا ہے، جو بڑے عقل مند، جو بڑے لوگ جنہوں نے بہت سارا کام کیا دنیا میں، کئی لوگوں کی ہسٹری پڑھی ہے، خود کرسچن ہے. پہلے نمبر پہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، محمد پہلے نمبر پہ ہے، اور جس کو رب سمجھتا ہو تیسرے نمبر پہ. سبحان اللہ، عجب سی بات ہے، پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں، سبحان اللہ. الغرض، اچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نمبر پہ کیوں ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اچھا اگر یہ گواہی نہ دیتا، لکھ دیتا تیسرے چوتھے نمبر پر، کوئی فرق پڑتا؟ ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم تو جانتے ہیں. یعنی مسلمان مسلمان ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے مخلوقات میں سے سب سے عظیم مخلوق نہ سمجھے اور اس پر ایمان نہ لے کے آئے. مسلمان ہی نہیں ہے وہ. کلمہ شہادت میں کافی ہے، کلمہ توحید میں کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جوڑ دیا گیا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. کوئی بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو ہی نہیں سکتا جب تک یہ گواہی نہ دے. اس سے بلند ذکر کیا چاہیے؟ اور مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک یہ گواہی نہ دے، اور گواہی علم کی بنیاد پہ ہوتی ہے. الغرض، پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں قوله، اللہ تعالیٰ کا ارشاد اگلی آیات میں، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، هذا بشارة من الله عز وجل للرسول صلی اللہ علیہ وسلم ولسائر الأمة. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہے، خوشخبری ہے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے. خوشخبری کیا ہے؟ کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. سبحان اللہ، بعد میں نہیں، ساتھ میں ہے، مع. لیکن ہمیں نظر نہیں آتی، بتاتے ہیں کیوں نظر نہیں آتی اور اس مع سے مراد کیا ہے. سبحان اللہ. وجرى على الرسول علیہ الصلوۃ والسلام عسر، آپ وسلم پر بہت ساری مشکلات ہوئیں، ان کا سامنا کرنا پڑا. حينما كان بمكة يضيق عليه وفي الطائف، مكة میں کافی مشکلات تھے اور طائف میں بھی، وكذلك ايضا في المدينة من منافقين، مدینہ میں بھی منافقین سے بہت مشکلات تھے. فالله يقول، اللہ تعالی نے فرمایا ہے، فان مع العسر يسرا، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. یعنی کما شرحنا لك صدرك، یعنی اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ ہم نے تمہارے سینے کو کھول دیا ہے. ووضعنا عنك وزرك، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بوجھ کو اتار دیا ہے. ورفعنا لك ذكرك، اور آپ کے ذکر کو بلند فرمایا ہے. وهذه نعم عظيمة، اور یہ نعمت عظیم نعمت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر. كذلك هذا العسر الذي يصيبك لابد ان يكون له يسر، اسی طریقے سے جو بھی مشکلات ہیں، جو بھی یہ تنگی ہے اور یہ مصیبتیں ہیں، یہ ہمیشہ نہیں رہیں گی، ان مشکلات کے ساتھ آسانی ہو کر ہی رہے گی. سبحان اللہ. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قال ابن عباس رضي الله عنه عند هذه الآية، لن يغلب عسر يسرين. سلام الله ابن عباس رضي الله عنهما فرماتے ہیں کہ ایک عسر اور مشکل جو ہے وہ دو آسانوں پر غالب نہیں ہو سکتا. عسر ایک ہے، یسر دو ہیں. وہ کیسے؟ توجیہ و توجیہ کلام ہی و توجیہ کلام رضی اللہ عنہ، مع ان العسر ذکر مرتین، یسر ذکر مرتین، جبکہ عسر دو مرتبہ، یسر بھی دو مرتبہ بیان کیا گیا ہے. تو یہ کیسے فرمایا سن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ دو آسانیں جو ہیں وہ ایک، یعنی ایک مشکل دو آسان پہ غالب نہیں ہو سکتا، تو یہ کیسے ہو گیا؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں قال اہل البلاغہ، اہل البلاغہ جو ہیں انہوں نے کہا توجیہ کلام ہو ان العسر لم یذکر الا مرۃ واحدہ، عسر صرف ایک مرتبہ بیان ہوا ہے. فإن مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، العسر الاول اعید فی الثانیہ بأل، جو پہلا عسر ہے ال سے العسر، دوبارہ ال سے العسر کہا گیا ہے، دوبارہ بیان کیا. فَأَلْ هُنَا لِعَهْدِ الذِّكْرِ، یہ عہد ذکر، یعنی جس چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے وہی چیز ہے، کوئی اور نہیں ہے. اَلْ مُتْعَيَّن کر دیا ہے، وہی چیز ہے. وَأَمَّا يُسْرٌ فَإِنَّهُ لَمْ يَأْتِ مُعَرَّفًا بَلْ جَاءَ مُنَكَّرًا، تو یسر کو دیکھے بغیر الف لام کے ہے، نکرہ ہے. وَالْقَاعِدَةُ، قاعدہ کیا ہے؟ أنه إذا كرر الاسم مرتين بصيغة التعريف فالثاني هو الأول إلا ما ندر. تو قاعدة يهي أجر كوي بي ناون اسم جو هي أل سي موجود هي اور اسے دوبارہ بیان کیا جائے تکرار جو ہے تو سمرا جو پہلا ہی دوسرا کوئی نہیں ہے الا ما ندر سوائے بہت کم شاد و ناظر جو ہے جس کی دلیل ہوتی ہے کہ سمرا دوسرا ہے پہلا نہیں ہے قرینہ لازمی ہوتا ہے اس کے ساتھ دلیل ہوتی ہے وَإِذَا كُرَّ الْإِسْمُ مَرَّتَيْنِ بِصِيغَةِ التَّنْكِيرِ فَالثَّانِي غَيْرُ الْأَوَّلِ وہ یہ قاعدہ بھی ہے کہ اگر نکرہ اسم ہے اور دوبارہ وہی بیان کیا جائے اس نکرہ کو اس سے مراد کوئی اور چیز ہے وہ پہلی والی چیز نہیں ہے لأن الثاني نكرة كيكو دوسرا جو هي ونكرة كوي اور چيز هي فهو غير الأول وپهلا نهي هي. إذن في الآيتين الكريمتين يسران وفيهم عسر واحد دونو آياتو میں دو آسانية هي كيكو يسر دو مرتبة هي اور نكرة كصيغي میں هي وفيهم عسر واحد اور ایک مشکل هي العسر الف لام سے هي اور عربي يعني لغة بلغت کے اعتبار سے جو هي عسر ایک ہے اور یسر جو ہیں وہ دو ہے. لأن العسر کرر مرتين بصيغة التعريف کیونکہ عسر جو ہے دو مرتبہ بیان کیا ہے تعریف کے صیغے سے. فإن مع العسر یسرا هذا الكلام خبر من الله عز وجل یہ جو آپ اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے یہ خبر اللہ تعالیٰ کی طرف سے. وخبره جل وعلا اکبر الاخبار صدقا سب سے زیادہ کامل اور سچی خبریں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی. ووعده لا يخلف اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہمیشہ ہو کے رہتا ہے. فكلما تعسر عليك الامر فانتظر التيسير جب تمہاری زندگی میں کوئی مشکل آ جائے تو آسانی کا انتظار کرو قریب ہے. اما في الامور الشرعيه فظاهر دیمر بھائی امر دو قسم کے ایک امر شرعی ایک امر کونی اور قدری ہے. تقدیر میں اگر کچھ مشکل آ جائے تو آسانی کا انتظار کرو قریب ہے دور نہیں ہے. اچھا شرعی معاملات میں بھی مشکل ہو سکتی ہے ہوتی ہے تو شیخ صاحب فرماتے ہیں اما فی الامور الشرعیہ فظاہر شرعی امور میں تو ظاہر ہے آسانی جو ہے. ففی الصلاۃ صلی قائما نماز میں کھڑے ہو کے نماز پڑھو قیام کی حالت میں. فإن لم تستطع فقاعدا اگر طاقت نہیں کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کی اگر کھڑا ہونا مشکل ہے عسر ہے تو یسر کس میں ہے آسانی کس میں ہے بیٹھ کے پڑھو. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے ہو مشکل ہو رہی ہے کمر میں شدید درد ہے نہیں جسم جو ہے نا اجازت دے رہا تو کیسے پڑھو لیٹ کے پڑھو. عسر ہے پھر یسر ہے پھر عسر پھر اسے آگے پھر عسر تو عسر کے ساتھ یا بعد ہمیشہ جو ہے آسانی مشکل کے ساتھ ہے بعد میں نہیں ہے. فلم العسر یسر. اچھا فلم تستطع فعلى جنب فهذا تيسير اذا شق عليك القيام اجلس ان شق عليك الجلوس صلي وانت على جنبك تو یہ نماز کے بارے میں ہے. وفي الصيام روزہ کے تعلق سے ان قدرت وانت في الحضر فصم اگر تم یہ قدر و طاقت رکھتے کہ حضر یعنی سفر کی حالت میں نہیں اپنی اقامت کی جگہ پہ تو روزہ رکھ سکتے تو روزہ رکھو. وان لم تقدر فافطر اگر نہیں روزہ رکھ سکتے طاقت نہیں روزہ رکھنے کی تو روزہ مت رکھو افطاری کر لو. اذا كنت مسافر فافطر اگر مسافر ہو یعنی حضر کی حالت میں اگر روزہ نہیں رکھ سکتے طاقت نہیں بیماری ہے کوئی بھی وجہ ہے مشکل ہو گئی ہے آسانی کیا ہے روزہ مت رکھو فرض روزہ نہیں رکھو لیکن بعد میں قضا کرو آسانی ہے. سفر کی حالت میں ہو کیا مسافر پر روزہ فرض ہے نہیں کیونکہ روزہ کی شرطوں میں سے کیا ہے مقیم ہونا تو مسافر مقیم تو نہیں ہے نا تو ابتداء روزہ رکھنا فرض نہیں ہے سبحان اللہ آسانی ہے لیکن قضا فرض ہے بعد میں. فی الحج حج کو دیکھ لیں ان استطاعت الیہ سبیلا فحج اگر آسانی ہے استطاعت بھی ہے تو حج کرو. ولم تستطع طاقت نہیں ہے فلا تحج تو حج مت کرو. ولم تستطع فلا حج علیک اگر نہیں طاقت تو آپ پر حج فرض نہیں ہے. بل اذا شرعت فی الحج واحصرت ولم تتمکن معه من اکمال الحج فتحلل بلکہ اگر حج کے دوران کو مشکل آ جائے اور رکاوٹ ہو جائے اور حج مکمل نہ کر سکو کسی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہو گیا کوئی آگ لگی نعوذ باللہ ہاسپٹل میں ایڈمیشن ہو گیا بیماری ہو گئی اچانک نعوذ باللہ کوئی ہارٹ اٹیک کچھ مسئلہ ہو گیا ہے اور یا حج سے کسی وجہ سے روک دیا گیا ہے راستہ یعنی لوٹیروں لوٹ لیا یا راستہ کٹ گیا کچھ بھی ہو گیا ہے تو احرام سے آپ حلال ہو سکتے ہیں، یہ بھی آسانی ہے، فتحلل، اور اس کے لیے بکرا ذبح کرنا پڑتا ہے. اچھا پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں وفسخ الحج، حج کو ختم کر دو، وحدی اور بکرا ذبح کر لو، لقول اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے واتم الحج والعمرۃ للہ، تمام کرو حج عمرت کو اللہ تعالیٰ کے لیے، فن احصر تم اگر کوئی رکاوٹ ہو جائے، فمستیسر من الحدی، یعنی حلال ہو جاؤ اور بکرا جو ہے حدی وہ دے دو جو تمہارے لیے آسان ہو، الى آخر آیت سورۃ البقرہ 196. اذن کل عسر یحدث الانسان فی عبادتی یجد التسہیل والیسر، تو قاعدہ یہ کہ ہر عبادت میں اگر کوئی مشکل آ جائے تو آسانی یہ ہے، تو آسانی اس کے ہمیشہ ساتھ ہوتی ہے. كذلك في القضاء والقدر، یہ تو عبادات میں، اچھا قضاء وقدر میں تقدیر میں اگر کوئی معاملہ ایسا ہو، یعنی تقدیر اللہ علی الانسان من مصائب وضیق عیش وضیق صدر وغیرہ لا ییأس، اگر کوئی تنگی ہو جائے دنیا میں، رزق میں تنگی ہے یا سینے میں کوئی تنگی محسوس ہوتی ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی روزگار کا معاملہ ہے، کچھ بھی ہو، کوئی مصیبت آن پڑی ہے، تو مایوس نہیں ہونا کبھی. فإنما العسر یسرا، کیوں؟ کیونکہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے. والتيسير قد يكون امرا ظاهرا حسيا، وهي اساني جو هي تو امر ظاهر حسي ہوگا، مثل ان يكون الانسان فقيرا فتضيق عليه الامور فييسر الله له فييسر الله له الغنى، يعني کوئی شخص فقیر ہے، بہت تنگ حالات ہیں، مشکل میں ہے، عسر میں ہے، اس کی حالت بدل جاتی ہے اور غنی ہو جاتا ہے، امیر ہو جاتا ہے، ہم اسے محسوس بھی کر دے کہ یار بندہ پہلے بہت فقیر تھا، بڑا پریشان تھا، بڑے مشکل حالات، اب دیکھیں اس کے لیے دنیا دیکھیں اللہ نے کیسے کھول دیا، اب یہ امیر بن گیا، غنی بن گیا. اسے کئی مثالیں آپ کے سامنے ہیں دنیا کے بہت سارے، بلکہ سب سے بڑے بزنس مین کے اگر آپ دیکھتے ہیں زندگی تو ان میں سے کئی ایسے لوگوں کے قصے آتے ہیں، کوئی اخبار بھیجا کرتا بچپن میں، کوئی پتہ نہیں کیا کرتا تھا بچپن میں، اور اب دنیا کے بہت بڑے امیر بنے بیٹھے ہیں. تو یہ چیز بہت ہی مشاہد ہے اور محسوس ہم کرتے ہیں. مثال آخر، انسان مریض، کوئی شخص مریض ہے، اس مرض میں مبتلا ہے، یتعب، کافی پریشان اور بیمار ہے، یشق علیہ المرض، مرض اس کے لیے مشقت کا باعث ہے اور تنگی کا باعث ہے اور مشکل ہے، فیشفیہ اللہ عز و جل، بس اللہ تعالیٰ اسے شفا دے دیتا ہے. هذا ایضا تأثیر حسی، یہ کون سی آسانی ہے؟ حسی، ہم محسوس کرتے دیکھتے ہیں. هناك تأثیر معنوی، اسے انڈر لائن کرنا، بڑی پیاری بات ہے. دوسری قسم کی تأثیر جو معنوی تأثیر ہے، وہ معونۃ اللہ الانسان علی الصبر، کہ اللہ تعالیٰ کی خاص مدد اس بندے کے لیے صبر کرنے پر. یہ وہ چیز جو ہمیں نظر نہیں آتا، صبر نظر آتا ہے وہ نظر نہیں آتا ہمیں. هذا تيسير، یہ بھی آسانی ہے. فإذا أعانك الله على الصبر تيسر لك العسير، بس اللہ تعالیٰ اگر آپ کو صبر کی اعانت دے دے، صبر میں مدد کر دے آپ کی، تو جو مشکلات ہیں سب آسان ہو جائیں. وصار هذا الأمر العسير الذي نزل على الجبال لدكها، یہ جو بہت بڑی مشکل ہے اگر پہاڑوں پر نازل، پہاڑوں کو بھی ریزہ ریزہ کر لے، صار بما أعانك الله عليه من الصبر أمرا يسيرا، آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد سے، صبر پر کرنے پر مدد سے، یہ جو سب سے بہت مشکل معاملہ تھا آپ کے لیے بہت آسان ہو گیا. وليس اليسر معناه ان يفرج الشيء تماما فقط، یسر سے مراد ہرگز یہ چیز نہیں ہے کہ جو بھی مصیبت تھی فوراً ٹل جائے یا جو مشکل تھی فوراً ختم ہو جائے. اليسر ان ينفرج الكرب ويزول، هذا يسر حسي، ہاں اگر کرب ختم ہو جاتی، مشکل ختم ہو جاتی، تو یہ وہ جو حسی جو ہمیں نظر آتی، جو محسوس چیز ہے جس کو ہم محسوس کرتے ہیں. ويعين الله الانسان على الصبر حتى يكون هذا امر الشديد العسير امرا سهلا عليه، اور دوسرا جو ہے قسم جو ہے یسر کی جو ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی خاص مدد اور اعانت ہے صبر کرنے پر اس شخص پر جس پہ کوئی مصیبت ہے یا کوئی مشکلات ہیں، اور وہ صبر کر لیتا ہے، ان مشکلات کا سامنا کرتا رہتا ہے، بڑے سے بڑے مشکل بھی اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی مدد سے. نقول هذا لأننا واثقون بوعد الله، ہم یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے وعدے پر یقین ہے. پھر اللہ تعالیٰ کا فرمان، فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب، أي إذا فرغت من أعمالك فانصب لعمل آخر، اگر ایک عمل سے فارغ ہو جاؤ تو دوسرے عمل کی ابتدا کر لو، یعنی اتعب لعمل آخر، یعنی دوسرے عمل کے لیے اپنے آپ کو تھکاؤ، تھکنا ہے تو عمل کرتے ہوئے تھکنا ہے. لا تجعل الدنيا تضيع عليك، دنياك زي ما تهندو. ولهذا كانت حياة الإنسان العاقل حياة جد، إسلي أقل من الإنسان كجو زندقي هي و جد جهد كي زندقي هي، مهنة كي زندقي هي. كلما فرغ من عمل شرع في عمل آخر، جب إنسان كسي إيك عمل سفارغ هو جات دوسرة وشروع كر ديتا هي. وهكذا إسي طريقة سأن الزمن يفوت على الإنسان في حال يقظته ومنامه، يوكي وقت جو هي وبالتالي تيزي سي گزر رہا ہے، گزر جاتا ہے انسان کی زندگی میں، اس کے جاگتے ہوئے بھی اور سوتے ہوئے بھی، وہ شغل ہو فراغ ہو، اور اس کے شغل اور فراغت میں یسیر ولا یمکن لأحد ان یمسک الزمن، تو وقت چلتا رہتا ہے کوئی اسے پکڑ نہیں سکتا، روک نہیں سکتا. لو اجتمع الخلق كلهم ليوقفوا الشمس حتى يطول النهار ما تمكنوا، اگر سارے کے سارے لوگ جمع ہو جائیں، پوری کائنات جمع ہو جائے اور سورج کو روکنے کی کوشش کریں تاکہ دن جو ہے تھوڑا سا لمبا ہو جائے، ما تمکنو تو کبھی بھی ایسا کر نہ سکے. فالزمن لا يمكن لأحد ان يمسكه، وقت کو کوئی روک نہیں سکتا. اذن اجعل حياتك حياة جد، بس یہ قاعدہ ہمیشہ یاد رکھ لو کہ اپنی زندگی کو جو ہے وہ جد و جہد و محنت کی زندگی بنا لو. فاذا فرغت من عمل فانصب في عمل اخر، ایک عمل سے فارغ ہو جاؤ تو دوسرے عمل کو شروع کر دو. فاذا فرغت من عمل الدنيا عليك بعمل الاخره، زندگی دنیا کے عمل سے جب فارغ ہو جاؤ تو عمل آخرت کے عمل کو شروع کر لو. وإذا فرغت من عمل الآخرة اشتغلت بأمر الدنيا، اگر آخرت کے عمل سے فارغ ہو جاؤ تو دنیا کے عمل کو شروع کر دو. فإذا قضيت الصلاة يوم الجمعة فانتشر في الأرض وابتغ من فضل الله. وصلاة الجمعة يكتنف عملان دنيويان، جمعة کی نماز مثال دیکھ لیں، جمعة کی نماز جب پڑھ لو تو پھر الگ رزق کی تلاش میں باہر چلو اور تجارت کرنی ہے تو وہ کرو. اور جمعہ کی نماز کے ساتھ دو دنیاوی عمل جڑے ہوئے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعہ کے دن کے لیے نماز کے لیے بلایا جائے، یعنی وانتم مشتغلون فی دنیاکم، یعنی جب کہ تم مشغول ہو دنیاوی کاموں میں، فسعوا الى ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے لیے سعی کرو، نماز پڑھنے کے لیے سعی کرو، اپنے کام کو چھوڑ دو. وذروا البيع، خرید فروخت یعنی جو کام ہے وہ چھوڑ دو. ذلکم خیر لکم، تمہارے لیے اس میں خیر ہے، لعلکم ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. فاذا قضیت الصلاه، بس جب نماز سے فارغ ہو جاؤ، فانتشروا فی الارض، تو زمین پر پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اللہ تعالی فضل كومانغو، الى اخر الايه سور جمعه نمبر 9 اردس. فاذا فرغنا من شغل اشتغلنا في اخر، جب ایک عمل سے فارغ ہو جاتے ہیں تو دوسرے کو شروع کر دیتے ہیں. واذا فرغنا منه اشتغلنا في اخر، جب اس سے فارغ ہو جاتے پھر اور میں ہم پھر اور میں مشغول ہو جاتے ہیں. وهكذا ينبغي ان يكون الانسان دائما في جد، اور اسی طریقے سے انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ وہ جد جہد و محنت کرتا رہے. فاذا قال قائل، اگر کوئی شخص کہے لو انني استعملت جد في كل حياتي لتعبت ومللت، اگر صرف یہ محنت ہی کرتے رہیں اور جد جہدی کرتے رہیں مسلسل تو تھک جائیں گے اور ملالت ہو جائے گی. قلنا، ہم یہ کہتے ہیں، ان استراحتك لتنشيط نفسك وإعادة النشاط يعتبر شغلا وعملا، آپ کا آرام کرنا بھی آپ کی نشاط کو دوبارہ لانے کے لیے اور دوبارہ ایکٹیو ہونے کے لیے یہ بھی شغل ہی سمجھا جاتا ہے، یہ بھی عمل میں شمار ہے. یعنی لا يلزم شغل الحركات، شغل کے لازمی کہ بس حرکت میں پر حرکت ہی کرتے رہو. ففراغ من اجل ان تنشط للعمل الاخر يعتبر عملا، تو آپ کا آرام کرنا دوسرے عمل کو شروع کرنے کے لیے، دوسرے عمل میں مشغول ہونے کے لیے بھی یہ آرام کرنا بھی یہ عمل میں شامل ہے. المهم ان تجعل حياتك كلها جدا عملا، المهم ان تجعل حياتك كلها جدا عملا، لازم بات یہ ہے کہ اپنی زندگی کو، پوری زندگی کو جد و جہد اور عمل میں مصروف رکھو. والى ربك فرغب، يعني اذا عملت الاعمال التي فرغت منها ونصبت في الاخرى، جب کام میں مصروف ہو جاؤ، ایک عمل کو چھوڑ ختم ہونے کے بعد دوسرے میں مشغول ہو جاؤ، فرغب الى الله عز وجل في حصول الثواب، تو رغبت اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی کرو حصول الثواب کے لیے، جو عمل کرو ثواب کی نیت سے کرو، من الاعمال بالنیات، عمل کو دار مدار نیتوں پر ہے، تو ہمیشہ جو اخلاص ہے وہ دل میں ہونا چاہیے، رغبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو لگاؤ ہے وہ ہمیشہ ہونا چاہیے ہر عمل میں، چاہے دنیا کا عمل ہی کیوں نہ ہو. دنیا کے عمل میں جب ہم حلال کمائی تلاش کرتے ہیں، حلال رزق تلاش کرتے ہیں، تو اس کا اجر ہے کہ نہیں؟ تو رغبت کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا؟ جو شاہ صاحب فرماتے ہیں، یعنی اذا عملت الاعمال التي فرغت منها واصبت في الاخرى فرغب الى الله عز وجل في حصول الثواب وفي حصول الاجر، اجر الثواب کے لیے، وفي الاعانه، مدد اللہ تعالیٰ سے ہی طلب کرنی ہے ہر عمل کرنے سے پہلے. ہم جب بسم اللہ کہتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ہم مدد طلب کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اس کام میں ہماری مدد فرما اور اس میں برکت بھی ڈال دے اور آسان بھی فرما. کن مع اللہ عز وجل قبل العمل وبعد العمل، اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہو، عمل عمل سے پہلے، عمل کے بعد، اور عمل کے دوران بھی. یعنی قبل العمل کن مع اللہ تستعینہ عز وجل، عمل سے پہلے کیسے کہ مدد طلب کرنے اللہ تعالیٰ سے، وبعد ترجو منہ الثواب، اور عمل کے بعد اجر ثواب اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، اجر ثواب کی امید رکھنی ہے. وفی قولی الی ربک فرغب فائدۃ بلاغیہ، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں ایک بہت بڑا بلاغت کا فائدہ ہے عربی گرامر اور بلاغت کے اعتبار سے. الی ربک متعلقۃ من حیث الاعراب بارغب وہی مقدمۃ علیہا، الی ربک جو جملہ ہے یہ، یعنی جار و مجرور ہے، الی حرف جر ہے، ربک جو ہے جار و مجرور ہے، اس کا تعلق اعراب کے اعتبار سے ارغب سے ہے. وہ متقدمۃ علیہا، اور متقدم ہے، یعنی اصل میں فرغب الی ربک یوں ہونا چاہیے، لیکن یہاں پر جو یہ ترتیب ہے یہ تھوڑی سی الٹی ہو گئی ہے، الی ربک پہلے فرغب بعد میں ہے. وتقدیم المعمول فی یفید الحصر، اور معمول کو تقدیم کرنا یعنی جو بعد میں جس کا ذکر کرنا چاہیے گرامر کے اعتبار سے، جب اسے پہلے ذکر کر دیا جاتا ہے تو اس سے مراد حصر ہے، یعنی صرف اور صرف، یعنی الی اللہ لا الی غیرہ فرغب، یعنی صرف اللہ تعالیٰ ہی کی رغبت کرنی، کسی اور کے لیے نہیں کرنی. توحید، سبحان اللہ، اخلاص فی جميع امورک، اپنے سارے کے سارے امور میں. وثق بانک متى علقت رغبتک باللہ عز وجل فانه سوف ييسر لك الامور، اور یہ یقین رکھو کہ جب تم اپنے سارے اعمال پر رب کے سپرد کرو گے اور ہر عمل میں یہ رغبت ہوگی اللہ تعالیٰ کی، یعنی عمل سے پہلے مدد، عمل کے دوران مدد، عمل کے بعد اجر و ثواب، جب اور صرف اللہ ہی کے لیے یہ رغبت ہے، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں ہے، دنیا کے لیے نہیں ہے، کسی اور مقصد کے لیے نہیں، صرف اللہ کے لیے ہے، تو اس سے پہلے کیا تھا؟ فإن مع العسر یسرا، تو معاملات سارے آسان ہو جائیں گے. دیکھیں سبحان اللہ، وكثير من الناس تنقصهم هذه الحال، بہت سے لوگوں میں یہ معاملہ بہت کم نظر آتا ہے، اس میں خلل ہے. اي ينقصهم ان يكونوا دائما راغبين الى الله، یہ رغبت والی معاملہ جو ہے اس میں بہت سے لوگ، اس میں خلل ہے لوگوں میں. سچ بات ہے، حقیقت ہے، ہم اپنے اعمال اپنا اگر ہم محاسبہ کریں تو ہم دیکھیں ہم کیسے کرتے ہیں. الا من رحم الله سبحانه وتعالى فتجدهم يختل كثير من اعمالهم، اس لیے ان کے عمل میں خلل نظر آتا ہے کیونکہ رغبت میں خلل ہے. اگر ان سب ہے بھی صحیح کہیں پہ تو رغبت میں خلل ہے، تو ان سب میں بھی خلل ہو جاتا ہے، اس سے ہم تھک جاتے ہیں، ایک عمل کو دوسرا کرنا مشکل ہو جاتا ہے. ارے سارے اعمال کیسے کریں گے؟ ارے بہت سارے کئی بات ساتھ سوال بھی کرتے ہیں، اور ہم کیسے کر پائیں؟ طالب علم بھی ہے، گھر بھی چلانا ہے، روزگار بھی ہے، جاب بھی ہے، اتنے گھنٹے جاب کرتے ہیں، اتنے طالب علم نہیں ہو پا رہا، ایک کتاب پڑھتے ہیں تو چھوٹ جاتی ہے، دوسرے پڑھتے ہیں تیسری چھوٹ جاتی ہے، تو پتہ نہیں کیسے کرتے ہیں. کیا کریں ہم؟ کیا کرنا ہے؟ آج جواب مل گیا کہ نہیں؟ الی ربک فرغب، ہر مشکل واللہ آسان ہو جائے گی. ہمیشہ نصب العین ہونا چاہیے کہ جو کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا، واللہ آسانی آئے گی. یہ نہ دیکھیں کہ ارے کیسے ہو سکتا ہے، یہ ہماری نظر میں بہت بڑی بات ہے، کیسے یہ تھوڑے کیسے ہو سکتے ہیں، ہمارے بس کی بات نہیں ہے. ہمارے ذمہ کیا کام ہے؟ کرنا ہے، اور صحیح کرنا ہے، ٹھیک ہے. جب صحیح کام کرنے کے ایک قدم بڑھاتے ہیں واللہ دس قدم آسان اور ہو جاتے ہیں. کر کے تو دیکھیں. نہیں صبح ڈیوٹی پہ بھی جانا ہے یار، بہت لیٹ سوئے ہیں، ڈیوٹی پہ بھی جانا ہے، تھک بھی جائیں گے تو ڈیوٹی بھی نہیں ہو پائے گی، وہ کس تمہیں کس نے کہا نہیں ہو پائے گا، کس نے کہا نہیں ہو پائے گا؟ اس کے لیے نہیں ہو پائے گا جو واقعی ہو بھی نہیں رہا، جس میں خلل ہے رغبت میں، نیت میں تھوڑا سا فرق ہے. یہ سلف کیوں نیت کی بات زیادہ کرتے تھے؟ بے نیت کو موضوع، اخلاص بہت بڑا مسئلہ ہے، اخلاص بہت بڑا مسئلہ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یار کیسے سلف تھے، اخلاص میں معاملہ تھا، یعنی اخلاص سمجھتے اخلاص کو معاملہ ہی نہیں ہے، اخلاص کیا مسئلہ، اخلاص بس کر دیا، یہ زبان کا قول تھوڑی اخلاص ایسا کر دیا. دل کے معاملات بڑے سنگین ہوتے ہیں، وہ بڑے نازک ہوتے ہیں. ایک ایسے کہتے ہیں نا، دل کا معاملہ بھی نازک معاملہ ہے. واقعی دل کے معاملے سے محبت عشق مشوقی میں نہیں ہوتے، اصل یہ معاملات ہوتے ہیں جس میں اخلاص ہے، جس میں نیت ہے، جس میں خوف ہے، ڈر ہے، امید ہے، توکل ہے، رغبت ہے، رحبت ہے، یہ ساری چیزیں اس میں، محبت بھی ہے، ڈر، امید، سب اس میں شامل ہیں. تو رغبت جتنا مضبوط ہوگی، اخلاص جتنا مضبوط ہوگا، واللہ عمل بھی اتنی ہی آسانی ہوگی. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں، وكثير من الناس تنقصهم هذه الحال، أن ينقصهم أن يكونوا دائما راغبين إلى الله، فتجدهم يختلوا كثير من أعمالهم، عمل من خلال نظراته، لأنهم لم يكن بينهم وبين الله تعالى صلة في أعمالهم، كيونك عمل من تكون صلة إلى طريق صلاتك، كوي تعلق نهدا عمل كيا بس کر لیا. ہمارا وضو دیکھیں، عادت، نماز عادت، قرآن کا پڑھنا عادت، ہمارا طلب العلم عادت، ہماری عبادات عادت. عبادت کہاں ہے؟ جب اللہ کی رغبت ہوگی، اللہ کے لیے ہم کریں گے، اخلاص مضبوط ہوگا، یہ عادتیں بدل جائیں گے عبادات میں. جب عبادت ہم کر کے دیکھیں گے، عبادت کا حق ادا کریں گے، واللہ زندگی بدلے گی، میں قسم کھا رہا ہوں. اور ایسا خیر آپ دیکھیں گے کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اور ایسی آسانی آئیں گی واللہ آپ کے کبھی یعنی گمان میں بھی نہیں ہوگا. نسأل اللہ سبحانہ وتعالی ان یجعل الممتثلین لأوامره مصدقین بأخباره إنه على كل شيء قدير. آمين رب العالمين. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.